الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں, اتنی نعمتیں کہ ہم ان کو گن بھی نہیں سکتے, حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں ہمیں چیلنج کیا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, کہ اگر تم میری نعمتوں کو گننا چاہو گے بھی تو تم گن نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں میں سے ایک نعمت اور ایک بڑی نعمت وہ وقت ہے, ٹائم. اتنی بڑی نعمت کہ اللہ تعالیٰ اپنے قرآن مجید میں ان چیزوں کی قسم کھاتے ہیں جن کی اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ قدر و قیمت ہوتی ہے, وقت ہوتی ہے. کسی معمولی چیز کی اللہ تعالیٰ قسم نہیں کھاتے. ہم بھی اپنی زندگی میں دیکھیں تو ہم بھی قسم اس کی کھاتے ہیں جس کو کہ ہم بڑا سمجھتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو بڑا سمجھتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی قسم کھاتے ہیں. کبھی آپس میں محبت کرنے والے کہتے ہیں کہ تمہاری قسم کہ تم میری نظر میں اتنی اہم ہو یا اتنے اہم ہو کہ میں تمہاری قسم کھاتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے قرآن میں انہی چیزوں کی قسم کھاتے ہیں جن کی اہمیت ہوتی ہے. وقت کی اتنی اہمیت کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نہیں, دو نہیں, کئی جگہوں کے اوپر وقت کی قسم کھائی. ایک عام آدمی تو سمجھتا ہے کہ سورۃ العصر جو ہے اسی میں اللہ تعالیٰ نے خالی وقت کی قسم کھائی, والعصر ان الانسان لفی خسر, کہ قسم ہے عصر کی جس کو لوگ زمانے سے ٹرانسلیٹ بھی کرتے ہیں اور عصر کے وقت سے ٹرانسلیٹ بھی کرتے ہیں. لیکن علماء نے لکھا کہ خالی یہی نہیں ہے بلکہ جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے کسی بھی دورانیے کی قسم کھائی, کسی بھی دن کے وقت, دن کے اوقات کی قسم کھائی, جیسے کہ ول فجر, تو فجر کے وقت کی قسم کھانا وہ بھی تو ایک وقت ہی ہے, ایک ٹائم ہے, پیریڈ ہے نا. تو ول فجر ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے وقت کی قسم کھائی. پھر ول لیل اذا اسعس, وہاں پہ اللہ تعالیٰ رات کی قسم کھا رہے ہیں, رات بھی تو ایک وقت ہوتا ہے. پھر رات کی ایک اور جگہ واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلا, دن کے وقت کی بھی قسم کھائی, رات کے وقت کی بھی قسم کھائی. پھر والضحا واللیل اذا سجا, تو ضحا کے وقت کی قسم کھائی. تو وقت اتنی تو اہم چیز ہے نا اللہ تعالیٰ کی نظر میں کہ اللہ تعالیٰ بار بار مختلف اوقات یوم کی قسمیں کھا رہے ہیں, کبھی رات, کبھی دن, کبھی ضحا کا وقت, کبھی فجر کا وقت, کبھی عصر کا وقت. تو وقت اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی بہت اہمیت, اور جو اس کی قدر کرتے ہیں, جو اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں, ان کی نظر میں وقت کی بہت اہمیت ہوتی ہے, اور جو اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے وہ اس کو ضائع کرتے پھرتے ہیں. حتیٰ کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنا پڑا کہ فرمایا, ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس, کہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ انسانوں میں سے کثیر لوگ اس کے بارے میں غفلت اختیار کرتے ہیں, ان کو ضائع کرتے ہیں, ان کو مس یوز یا ابیوز کرتے ہیں, یا ان کو یوز نہیں کرتے, ان سے فائدہ نہیں اٹھاتے. جیسے غبی ہوتا ہے نا انسان, فائدہ نہ اٹھانا جس کو آتا ہو, تو مغبون اس کے بارے میں غبن کرتے ہیں. وہ کون سی دو نعمتیں ہیں؟ فرمایا الصحة والفراغ، صحت اور فراغت. یعنی انسان کو جب صحت نصیب ہوتی ہے وہ اس وقت اس کی قدر نہیں کرتا، اور جس وقت انسان کو فراغت نصیب ہوتی ہے وہ اس وقت اس کی قدر نہیں کرتا، یعنی جس وقت اس کے پاس وقت ہوتا ہے اس کی وہ اس وقت قدر نہیں کر رہا ہوتا. عموماً یہ دیکھا گیا کہ جس وقت صحت ہوتی ہے اس وقت وہ دل نہیں ہوتا جو کہ صحت کی قدر کرے، یعنی اس صحت سے نیک کام کر لے، نیک کاموں کے اندر اس صحت کو کھپائے، یعنی جوانی کا وقت. جوانی میں انسان کے پاس صحت ہوتی ہے لیکن اس کے پاس وہ دل نہیں ہوتا، وہ عقل نہیں ہوتی، وہ سمجھ نہیں ہوتی کہ اس صحت کو استعمال کر لے اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اور جس وقت صحت ختم ہو جاتی ہے اس وقت دل نصیب ہوتا ہے، اس وقت عقل آتی ہے، سمجھ آتی ہے، لیکن اب صحت نہیں ہوتی. صحت کیونکہ نہیں ہے تو اب اعمال نہیں کر سکتا، یا کرتا بھی ہے تو لنگڑے لولے یا کم، جتنے کر سکتا تھا جوانی میں اتنے نہیں کرتا. تو یہ بڑھاپے کا وقت ہے کہ اب صحت نہیں رہی، اب عقل آئی. تو صحت اور فراغ یہ دو نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، جس کے بارے میں کثیر انسان جو ہیں وہ کثرت سے انسان غلطی کرتے ہیں. وقت کے بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول بہت مشہور ہے کہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ سیکھا صوفیاء سے میں نے ایک بات بہت اچھی سیکھی، وہ یہ کہ وقت ایک تلوار ہے، اگر تم اس کو نہیں کاٹو گے تو وہ تمہیں کاٹ کے رکھ دے گا. یعنی وقت کو اگر تم کنٹرول میں نہیں کر کے رکھو گے، اپنی فیور میں استعمال نہیں کرو گے، تو یہ وقت تمہیں ضائع کر دے گا. اور یہی ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ وقت گزر رہا ہے، لیکن وقت نہیں گزر رہا ہوتا، ہم گزر رہے ہوتے ہیں، اور ہم گزرتے گزرتے ایک دن گزر ہی جائیں گے. تو وقت جو ہے نا وہ دراصل ہمیں کاٹ دیتا ہے، وہ ہمیں مار دیتا ہے. ہماری عمر تو اللہ تعالیٰ نے فکس کر دی ہے، ہماری عمر کا وقت 36 سال، کسی کی عمر کا وقت 60 سال، کسی کی عمر کا وقت 90 سال. جب یہ 90 سال کا وقت گزر جائے گا تو ہم موت کے منہ میں چلے جائیں گے. تو یہ وقت ہی تو ہے جو کہ ہمیں کاٹتا ہے، ہم کیا وقت کو کاٹیں گے؟ وقت ہماری دسترس سے باہر ہے، ہم اس کو نہیں کاٹ سکتے، ہم اس کو اپنے لیے استعمال کر سکتے ہیں. تو ہمارے اکابرین نے وقت کی قدر کری، اور ایسی قدر کری کہ دنیا ایسی مثالیں پیش نہیں کر سکتی. بڑوں نے جنہوں نے کتابیں پڑھی انہوں نے ان واقعات کو جمع کیا. تمہارے حضرت کی ایک بیان سے کچھ اساتذہ نے ان واقعات کو آپ کے لیے اکٹھا کیا کہ حضرت حماد بن اسلمی رحمۃ اللہ علیہ ایک حافظ حدیث گزرے ہیں، وہ اپنا سارا وقت حدیثوں کو یاد کرنے میں لگاتے تھے، اور جب وہ یہ کام نہیں کر رہے ہوتے تھے تو وہ نفلیں پڑھنے میں گزارتے تھے. اور ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے معاملہ بھی یہی کیا، کیونکہ اصول کیا ہے، کما تعیشون تموتون، کہ تم جیسے زندگی گزارو گے تمہیں ویسے ہی موت آئے گی. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو موت بھی جو ہے وہ نماز کی حالت میں ہی عطا کری. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سب سے سینئر شاگرد، ان کے اوپر جب نزا کا وقت آیا، آخری وقت آیا، تو ان کے شاگرد ان کے گرد اکٹھا تھے، اور وہ اس وقت بھی ان سے فقہ کی ہی باتیں کر رہے تھے. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگردوں سے سوال کر لیا کہ یہ بتاؤ کہ، یا کسی نے کوئی مسئلہ پوچھا، امام صاحب کے سامنے وہ مسئلہ رکھا گیا کہ کون سی والی رمی پیدل کرنا سنت ہے، اور کون سی والی جمار کی، کون سے والے شیطان کی رمی جو ہے وہ راکبن کرنا سنت ہے، یعنی سواری کے اوپر بیٹھ کر کے کرنا سنت ہے. تو مختلف شاگردوں نے مختلف جواب دیے. امام صاحب نے فرمایا کہ نہیں، ان میں سے کوئی بھی صحیح نہیں ہے، بلکہ صحیح جواب یہ ہے کہ جن جمار کے بعد دعا مانگنی ہوتی ہے وہ ماشین رمی کرنا سنت ہے، اور جس شیطان کے بعد دعا نہیں مانگنی ہوتی، یعنی تیسرا جو شیطان آخری جو ہوتا ہے اس کے بعد دعا نہیں مانگنی ہوتی، اس کو راکبن رمی کرنا سنت ہے. تو یہ مسئلہ ڈسکس ہو رہا تھا، اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا. تو شاگردوں نے کہا کہ حضرت ہم ابھی نماز پڑھ کے آتے ہیں. شاگرد مڑ کر کے ابھی دروازے تک بھی نہیں پہنچے تھے کہ پیچھے سے ان کو کلمہ پڑھنے کی آواز آئی، بھاگ کر کے واپس پہنچے تو دیکھا کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی روح پرواز کر چکی تھی. تو ایسے آخری لمحے میں بھی وہ علم کی خدمت کر رہے تھے. ہمارے دارالعلوم دیوبند کے ہی قریب کے ایک محدث حضرت مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ جب ان کا آخری وقت آیا تو ان کی جب روح پرواز کر گئی تو لوگوں نے دیکھا کہ ان کے سینے کے اوپر ایک کاغذ الٹا پڑا ہوا تھا. اس کاغذ کو جب اٹھا کر کے دیکھا تو اس کے اوپر ایک فتویٰ لکھا ہوا تھا. تو وہ اس وقت بھی دارالافتاء کا کام کر رہے تھے جب ان کی موت ان کے سر پر کھڑی تھی. تو وہ ہمارے اکابر تھے جو کہ اس طرح سے اپنے لمحوں کی قدر کرتے تھے، منٹوں کی قدر کرتے تھے. آج ہمیں اپنے گھنٹوں کی پرواہ نہیں ہوتی، ہمارے گھنٹے ضائع ہو رہے ہوتے ہیں، ہمارے دن ضائع ہو رہے ہوتے ہیں اور ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی. اور ہمارے اکابر لمحوں لمحوں کی پرواہ کرتے تھے، حتیٰ کہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اللہ کی قسم، مجھے سخت افسوس ہوتا ہے ان لمحوں کے اوپر جو کہ میں کھانے کے اوپر صرف کر دیتا ہوں. کھانا کھانا چونکہ انسان کی بدنی ضرورت ہوتی ہے تو وہ کھانا پڑتا ہے، تو ان کو افسوس ہوتا تھا اس وقت پہ جو کہ کھانے کے اندر لگ جاتے ہیں. اور اس کی ایک عجیب مثال امام زہبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے اپنی کتاب میں حضرت عبید بن یعیس رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، کہ وہ بھی ایک محدث تھے اور وہ بھی ہر وقت حدیث کی خدمت میں لگے رہتے تھے، کھانے کی ان کو فرصت نہیں ہوتی تھی. ان کے ساتھ ان کی بہن رہتی تھی، تو ان کی بہن نے یہ ذمہ داری اٹھا لی کہ آپ جو ہے وہ اپنے علم کے اندر لگے رہے ہیں، میں لقمے بنا بنا کے آپ کے منہ میں ڈال دیا کروں گی. 20 سال یہ معمول رہا کہ بہن منہ میں لقمے ڈالتی تھی اور وہ اس کے چبا کے کھا لیا کرتے تھے، اپنے کام کو نہیں چھوڑتے تھے. ایک اور بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ خشک ستو پھاک لیا کرتے تھے، کسی نے ان کو کہا کہ آپ پانی ملا دیا کریں تو اس کا ٹیسٹ زیادہ بڑھ جائے گا. تو انہوں نے کہا کہ میں نے ایک دفعہ ایسا سوچا تو دیکھا کہ جتنا ٹائم مجھے پانی ملا کر کے ستو کھانے میں لگتا ہے اتنی دیر میں تو میں 70 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ سکتا ہوں، تو میں نے خشک ستو کھانا ہی پسند کیا. ہمارے اپنے شیخ کے شیخ حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ، وہ اس طرح سے دین کی خدمت کرتے تھے، اس طرح سے سفر میں لگے رہتے تھے اور بیانات میں اور اصلاح میں اور ملاقاتوں میں اور دین کی خدمت میں، کہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے لیے دن اور رات کا فرق ختم ہو گیا. حضرت فرماتے ہیں کہ کبھی ہم ان کے ساتھ سفر میں ہوتے تھے تو رات کو 2 بجے ہماری واپسی ہو رہی ہوتی تھی، اور اس وقت جو ہے وہ حضرت کسی موجود قاری صاحب کو کہہ دیا کرتے تھے کہ قاری صاحب آپ قرآن سنائیں، اور قاری صاحب کا قرآن پڑھنا ہوتا تھا کہ حضرت ایسے چاقو چوبند ہو جاتے تھے جیسے رات کے نہیں دن کے 2 بج رہے ہیں. تو ایسے میں فرمایا کرتے تھے، لوگ کہتے تھے کہ حضرت ایسا لگ رہا ہے جیسے دن کے 2 بج رہے ہیں، آپ تو اس طرح سے ہوشیار ہو گئے. تو حضرت فرماتے تھے کہ میرے لیے دن اور رات کا فرق ختم ہو گیا. یہ تو بڑوں کی باتیں تھیں. آپ میں سے کچھ ساتھی اس وقت موجود تھے، جبکہ آج کے دور میں ہمارے دوستوں میں سے ایک دوست، وہ ہمارے پاس آ کر کے رات کو قیام فرمایا. انہوں نے کیوں آ کر کے ٹھہرے؟ کیونکہ مکہ مکرمہ سے وہ چلے تھے اپنی گاڑی میں تنہا دوحا قطر کا سفر کرنے کے لیے. صرف نیت کیا تھی؟ کہ وہاں جا کر کے ایک شیخ القراء ہیں دمشق سے تعلق رکھنے والے، ان کے سامنے جا کر کے قرآن پاک کی تلاوت کریں اور تلاوت کے اندر ان کی سند حاصل کریں جو ان کو اپنے مشائخ سے تلاوت فن قراءت کے اندر سند حاصل ہے. اس سند، اس قراءت کی سند حاصل کرنے کے لیے مکہ مکرمہ سے سفر کر کے دوحا جا رہے ہیں، اور راستے میں ریاض کا مقام آیا تو یہاں پہ انہوں نے کچھ دیر قیام کر لیا. اور یہ دوسری دفعہ تھا، پہلی دفعہ آئے تھے تو بس چند گھنٹے ہمارے ساتھ بیٹھے تھے، کھانا کھایا اور آگے اپنے سفر پہ روانہ ہو گئے. تو آج کے دور میں بھی ایسے نوجوان، اور وہ نوجوان بھی کوئی ہمارے جیسے نہیں، امریکن، وائٹ امریکن کانورٹ، جو یا تو خود پہلے عیسائی تھے یا ان کے والد صاحب غالباً عیسائی تھے اور انہوں نے اسلام قبول کیا. اور وہ حیران ہوتے تھے کہ میں قطر جاتا ہوں، ایسے شیخ وہاں پہ موجود ہیں قرات کے، اور میں واحد ہوتا ہوں جو ان سے جا کر کے پڑھ رہا ہوتا ہوں، کوئی اور نہیں آتا ان سے پڑھنے کے لیے. تو ایسے ایسے لوگ آج کے دور میں جب موجود ہیں تو ہم کیا جواب دیں گے کہ ہم اپنے وقت کو کیسے استعمال کر رہے ہیں؟ آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنے وقت کو اس طرح استعمال کرتے ہیں کہ جب وہ کسی کو دیکھتے ہیں جو اپنا وقت ضائع کرتا ہے تو ان کے دل میں تمنا پیدا ہوتی ہے کہ کاش کے وقت کو قیمت دے کر کے خریدا جا سکتا تو میں اس شخص سے اس کا وقت خرید دیتا، کہ یہ اپنے وقت کو ضائع کرتا پھر رہا ہے، مجھے دے دو، میں اس وقت کو استعمال کر لوں گا کسی کام کے اندر. جیسے ہوتا ہے نا کہ کسی کے پاس کوئی بہت نعمت پڑی ہوئی ہے، بہت سارے پیسے پڑے ہوئے ہیں، اور وہ اس پیسے سے کچھ نہیں فائدہ اٹھا رہا، ایسے ہی بس اس نے اپنی الماری میں سیف میں بند کر کے رکھے ہوئے ہیں. تو کوئی بھوکا انسان اس کو دیکھ کر کے کہے گا کہ بھائی میں بھوکا ہوں، مجھے کچھ پیسے دے دو، میں اس سے کچھ کھانا خرید کے کھا لوں گا، میری بھوک مٹ جائے گی. تم تو اس پیسے سے کوئی فائدہ ہی نہیں اٹھا رہے، تمہیں کیا فائدہ دے رہا ہے؟ تو ایسے ہی جو ہے نا، وقت کو ضائع کرنے والے کا اور وقت کو استعمال کرنے والے کی مثال ہے کہ جو وقت کو صحیح استعمال کرتا ہے اس کے پاس ہمیشہ وقت کم ہوتا ہے، اور اس کو اس بات کی تمنا رہتی ہے کہ کاش کہ میرے پاس تھوڑا اور وقت ہوتا کہ میں اس وقت کو بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے استعمال کر لیتا، عبادت میں استعمال کر لیتا، مطالعے میں استعمال کر لیتا، علم حاصل کرنے میں، پڑھنے میں یا پڑھانے میں استعمال کر لیتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو 24 گھنٹے بنائے ہیں اسی کے اوپر گزارا کرنا پڑتا ہے. تو پھر حیرت ہوتی ہے ایسے لوگوں کو دیکھ کر کے جو کہ گھنٹوں فٹ بال کا میچ دیکھنے میں ضائع کر دیں، جو کہ دن جو ہیں وہ کرکٹ کے میچ دیکھنے میں ضائع کر دیں، جو کہ پوری پوری مجلسیں جو ہیں وہ سیاست کے بارے میں گفتگو کرنے میں ضائع کر دیں. حیرانی ہوتی ہے. تو وقت اگر خریدا جا سکتا تو ایسے لوگ پھر وقت خرید لیتے. تو وقت کی مثال تو ایک رینٹل کار کی جیسی ہوتی ہے کہ بھئی رینٹل کار آپ لے کر کے آ گئے، اب اس کا رینٹ تو چلنا شروع ہو گیا، 2 دن کے لیے آپ نے رینٹ کیا، 3 دن کے لیے رینٹ کیا، اب پر ڈے اگر آپ کو $60 جو ہے وہ اس کے دینے ہیں رینٹ پہ، تو اب آپ اس گاڑی کو اگر اپنے کام میں استعمال کریں گے تو بھی آپ نے $60 ادا کرنے، اور اگر آپ گھر میں لا کر کے اس کو پارک کر دیں گے تو بھی آپ نے $60 پر ڈے ادا کرنے. تو ایک شخص جو ہے وہ گاڑی کو لا کر کے پارک کر دے رینٹل گاڑی کو، تو اس کے اوپر تو دنیا ہنسے گی کہ بھائی تم اتنا قیمت دے رہے ہو، تم اس کا فائدہ کیوں نہیں اٹھا رہے؟ لے کر کے جاؤ، کچھ کام کاج کرو، جس مقصد سے تم نے اس کو رینٹ کیا ہے اس میں استعمال کرو. تو وقت کی بالکل ایسے ہی مثال ہے کہ رینٹ تو کٹ رہا ہے اس کا، قیمت تو ہم اس کی پے کر رہے ہیں لیکن ہم اس کو استعمال نہیں کر رہے، یہ ہمارا اپنا نقصان ہے. کسی بزرگ نے کہا کہ مجھے وقت کی قدر و قیمت ایک برف والے نے سکھائی، کہ برف والا بازار میں کھڑا ہوا اپنی برف بیچ رہا تھا. اس وقت موسم تھوڑا سا سرد تھا، تھوڑا سا ٹھنڈا تھا، بادل کے سورج کے سامنے بادل تھے تو اتنی گرمی تپش نہیں تھی، تو وہ کھڑا برف بیچ رہا تھا. اتنے میں سورج کے سامنے سے بادل ہٹ گئے اور سورج کی پوری تپش جو ہے وہ اس کی برف پر جو پڑنے لگی تو برف کا پگھلنا جو ہے وہ تیز ہو گیا. اب اس کو فکر ہوئی کہ میری برف پگھل جائے گی، اگر لوگوں نے مجھ سے خریدا نہیں تو میرا تو نقصان ہو جائے گا. تو تھوڑی دیر تو وہ کہتا رہا لوگوں سے کہ لوگوں برف خرید لو، مجھ سے برف خرید لو، لیکن جب کوئی اس کی طرف متوجہ نہیں ہوا تو وہ کھڑا ہو گیا اور کھڑے ہو کر کے اس نے کہا کہ لوگوں رحم کرو اس شخص کے اوپر جس کا کہ سرمایہ پگھل رہا ہے، رحم کرو اس شخص کے اوپر جس کا کہ سرمایہ پگھل رہا ہے. اور یہ وقت ہمارا سرمایہ ہے اور یہ پگھل رہا ہے، ہم واقعی قابل رحم ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اے اللہ ہمیں اپنے وقت کو اچھی طریقے سے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دے. ہمارے بزرگوں نے جو گائیڈ لائن دی کہ وقت کو کیسے استعمال کرنا ہے، اس کے بارے میں فرمایا کہ جب تک ضرورت محسوس نہ ہو اس وقت تک کھانا نہ کھائیں، جب تک بھوک محسوس نہ ہو اس وقت تک کھانا نہ کھائیں. اب یہ ہر ایک کے اختیار میں نہیں ہوتا، کچھ لوگ جس طرح کے سسٹم میں رہتے ہیں، کسی ڈوم میں رہ رہے ہیں، اب انہوں نے تو اسی وقت کھانا ہے جب کھانا ملے گا. کچھ لوگ فیملی سسٹم میں ایسے رہتے ہیں کہ جہاں پر کہ اگر کھانا نہ کھائیں تو دوسری مصیبت، لیکن کسی کے پاس اگر یہ اختیار ہے تو وہ کھانا اس وقت کھائے جب اس کو بھوک لگی ہے، سوئے اس وقت جب نیند آئی ہے عادتاً سونا ترک کر دینا چاہیے، نیند آئے تب سوئیں، اور حتیٰ کہ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ انسان اس وقت سوئے کہ اس کی یہ حالت ہو چکی ہو کہ اس کو یہ پتا نہ لگے کہ میرا سر تکیے پر پہلے لگا کہ میری آنکھیں پہلے بند ہوئیں. Did my head hit the pillow first or did my eyes go to sleep first? یہ حالت ہو چکی ہو. اور واقعی ایسے لوگ آج دنیا میں ہیں کہ وہ تکیے پر سر رکھتے ہیں اور پھر کچھ خبر نہیں ہوتی، ایک لمحے میں نیند کے آغوش میں چلے جاتے ہیں. تو وقت کی قدر کرنے والے آج بھی ایسے ہیں. تو ہمارے مشائخ ہمیں تو یہی سکھلاتے ہیں کہ انسان سونے اس وقت لیٹے جب اس کا یہ حال ہو چکا ہو. خصوصاً جو نوجوان ہوتے ہیں نا، جو دوسری قسم کی برائیوں میں پڑ جاتے ہیں، شہوانی برائیوں کے اندر، تو ایسے لوگ جب لیٹتے ہیں اور ان کو نیند نہیں آ رہی ہوتی تو وہ وقت جو ہے نا شیطان کے لیے بہترین وقت ہوتا ہے ان کے ذہن میں بسیرا کرنے کا. تو جو بھی شہوانی خیالات کا شکار ہو اس کو تو خصوصاً یہ کہا جاتا ہے کہ آپ لیٹ کر کے نا وقت کوئی بھی اپنا نہ گزاریں، آپ بستر کی کا رخ ہی نہ کریں جب تک کہ آپ کو نیند کی شدت نے نہ پکڑ لیا ہو. تو وقت، جو لوگ عقل مند ہوتے ہیں وہ اچھی طرح استعمال کرتے ہیں اور جو بیوقوف ہوتے ہیں وہ ضائع کرتے پھرتے ہیں. شاعر نے کہا، میسر آتی ہے فرصت فقط غلاموں کو. یہ جو انگریزی میں ایک فقرہ ہے نا، آئی ایم کلنگ ٹائم، آئی ایم گیٹنگ بورڈ، یہ غلام ذہنیت والے لوگ ہوتے ہیں. یہ یا تو کسی قوم کی غلامی میں ہوتے ہیں یا کسی اور کی ذہنی غلامی میں ہوتے ہیں. باقاعدہ کسی قوم نے ان کو غلام نہیں بنایا ہوا تو ذہنی طور پر کسی قوم کے غلام بنے ہوئے ہیں، یا اگر کسی اور کے غلام نہیں تو اپنے نفس کے غلام تو کم از کم ہوتے ہی ہیں. نفس امارہ ان کے اوپر حکومت کر رہا ہوتا ہے، اور دراصل نفس امارہ کے پیچھے کون ہوتا ہے؟ شیطان، ابلیس. تو دراصل جو ہے ابلیس ان کے اوپر حکومت کر رہا ہوتا ہے. تو میسر آتی ہے فرصت فقط ایسے غلاموں کو، نہیں ہے بندہ حر کے لیے جہاں میں فراغ. جو آزاد ذہن کے لوگ ہوتے ہیں نا، صحیح معنوں میں آزاد، نفس کی غلامی سے آزاد، ان کے لیے دنیا کے اندر فراغت نہیں ہوتی. ان کو ٹائم کو کل نہیں کرنا پڑتا، وہ بورنگ کا شکار نہیں ہوتے، وہ بورڈ نہیں ہوتے. وقت ایک مومن کے لیے اتنا ضروری ہے کہ جنت میں جانے کے بعد اس کو وقت کی ضرورت پڑے گی. یعنی جنت میں تو وہ پہنچ گیا ایمان کی وجہ سے. ایمان جو ہے نا، یہ ایک انگریزی زبان میں کہیں تو اس کو کہہ سکتے ہیں انٹینجبل چیز، ایک فزیکل چیز نہیں ہے، وہ ایک دل کی کیفیت کا نام ہے، دل کے جذبے کا نام ہے، یا دل نے جو ہے وہ ایمان لے آیا. تو ایمان تو ایک لمحے میں آ جاتا ہے، اس کے لیے وقت کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن ایمان کے بعد دوسری کون سی چیز ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کی صفت بتائی؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات والعصر ان الانسان لفی خسر. یہ سورت بھی وہی ہے، وقت کی قسم والی سورت، والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان جو ہے وہ خسارے میں ہے. الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو کہ ایک لمحے میں ایمان لے کر کے آ جاتے ہیں، اس میں ان کا وقت صرف نہیں ہوتا ایمان لانے میں. وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کرتے ہیں. نیک اعمال کرنے کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے؟ نیک اعمال تو لمحے میں نہیں ہوتے، نیک اعمال کے لیے تو وقت چاہیے ہوتا ہے. نماز پڑھنے کے لیے وقت چاہیے ہوتا ہے، اور دوسرے اعمال، چیریٹی کا کام ہو یا حج کا کام ہو یا عمرے کا کام ہو یا اور اس قسم کے کام ہو، ان کے لیے انسان کو وقت چاہیے ہوتا ہے. تو وقت کی قدر کریں گے تو عمل الصالحات والوں میں آئیں گے. تو ایمان سے تو انسان جنت میں پہنچ جاتا ہے، لیکن جنت کے درجات پانے کے لیے اس کو وقت کی ضرورت ہے. تو وقت کو اگر ضائع نہیں کرے گا تبھی اعمال کر سکے گا، تبھی جو ہے وہ جنت کے اندر درجات پا سکے گا. تو ہمارے دین کے اندر وقت کی اتنی اہمیت ہے. سب سے اہم چیز ایمان، ایمان سے بڑھ کر اور مومن کے لیے کوئی چیز اہم نہیں، لیکن ایمان کے بعد وقت کی اہمیت ہے. کیونکہ وقت نہیں ہوگا تو عمل صالحات نہیں ہو سکتے. اس کے لیے سبب کی ضرورت پڑتی ہے اور سبب جو ہے اللہ تعالیٰ نے وقت بنا دیا. لیکن اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنانے کے لیے 6 دن اور 6 راتیں لیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا سے کروڑوں گنا بڑی چیز کو ایک انسٹنس میں بنا دیا. جو عالم امر ہے اس کے لیے چلو 1 دن تو لیتے، 2 دن لیتے، 4 دن لیتے، لینا تو اس کا پتہ نہیں ٹریلینز آف ٹائمز آف 6 ڈیز لینا چاہیے تھا. اس لیے کہ عالم الامر جو ہے اس کے سامنے اس دنیا اور آسمان کی کیا حیثیت ہے، یہ تو عالم الخلق ہے، یہ تو بہت ہی ٹائنیسٹ آف دی ٹائنی چیز ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے عالم الامر، اپنا عرش، اپنی جنت، جہنم، فرشتے، انسان کی روح، یہ ساری کی ساری چیزیں ایک حکم سے امر، بس ایک حکم سے بنا دیا. اسی لیے اس پورے کے پورے عالم کو جو ہے عالم الامر کہتے ہیں. لیکن اس چھٹاکی سی دنیا کو بنانے کے لیے 6 دن کیوں لگائے؟ اللہ تعالیٰ کو حاجت نہیں تھی 6 دن لگانے کی، لیکن اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ایک نظام سیٹ کر دینا چاہتے تھے کہ اس دنیا کے اندر وقت کے ساتھ کام ہوگا، وقت کے بغیر کام نہیں ہوگا. دیکھو میں نے بھی 6 دن لے کر کے اس دنیا کو بنایا تمہارے لیے، کہ تم اس بات کو سمجھو کہ اس دنیا میں اگر تم کچھ کام کرنا چاہتے ہو تو تمہیں وقت لگنا پڑے گا. اگر نیک بننا چاہتے ہو تو تمہیں وقت لگے گا نیک بننے کے اندر. تو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو اسباب رکھے، ان اسباب میں سے ایک سبب جو ہے وہ وقت بھی ہے. ہم اللہ تعالیٰ کی محبت لینے کا ارادہ کرتے ہیں، ہم کسی محفل ذکر میں جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی یاد کرنے کے لیے اکٹھا ہوتے ہیں، یا اپنے گھر کے اندر جب اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا ارادہ لے کے بیٹھتے ہیں تو وہ کیوں کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک کے اندر بار بار یہ حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرًا کثیرًا، حتیٰ کہ جہاں جہاں ذکر کا نام آیا، لفظ آیا، وہاں پہ ذکر کثیر کا لفظ آیا. والذاکرین اللہ کثیرًا والذاکرات، کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں. تو بھائی اللہ تعالیٰ کو کیا ملے گا ہمارے کثرت ذکر سے؟ اللہ تعالیٰ کے نام کی تسبیح جو ہم جھیپتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو کیا ملے گا اس سے؟ اللہ تعالیٰ تو غنی ہے. تو پتہ کیا لگا کہ اللہ کو کچھ نہیں ملنا ہے اس سے، ہمیں ملنا ہے. کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے سے ہمیں ملنا ہے. دراصل اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا کہ دیکھو میں ہوں محبت کرنے والا، الودود، اللہ تعالیٰ ہے محبت کرنے والے. مجھ سے جو جتنی زیادہ محبت کرے گا اتنی میں اس کو اپنی زیادہ نعمتیں دوں گا. تو دراصل اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کثرت سے محبت کریں. لیکن محبت ایک ایسی چیز ہے جو کہ بہت ہی عظیم ہوتی ہے، بہت ہی زیادہ بلند چیز ہے. وہ ایک بندے کے لیے جو ہے نا وہ بہت مشکل ہے. محبت ایک ایسی چیز ہے جس پہ انسان کا اختیار نہیں ہوتا. انسان یعنی بیٹھ جائے اور انٹلیکچولی سوچنا شروع کر دے کہ جی مجھے محبت بڑھانی ہے، بڑھانی ہے، بڑھانی ہے، وہ نہیں بڑھا سکتا. یعنی آپ شادی کر کے آ جائیں، کسی بیوی کو لے کر ایک گھر میں آ جائیں، اب جو ہے وہ انٹلیکچولی اپنے آپ کو کنوینس کرنا شروع ہو جائیں کہ جی بیوی سے مجھے محبت بڑھانی ہے. اب اپنے آپ کو لاجیکلی کنوینس کریں اور جو ہے وہ اس طرح کی پتہ نہیں دلائل دیں یا بیٹھ کر کے کچھ حرکتیں کریں، تو اس سے آپ کے لیے آپ کے دل میں بیوی کی محبت نہیں بڑھنے والی ہے. اسی طرح بیوی کے دل میں شوہر کی محبت اس طرح نہیں بڑھنے والی ہے. محبت دماغ میں ہوتی نہیں ہے، اگر ہوتی تو بڑھتی دماغ کے کام سے، ٹھیک ہے نا. تو محبت بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ بنا دیا. طریقہ کیا بنایا؟ کہ کثرت ذکر جو جس چیز کا کرتا ہے اس چیز کے دل، اس کے دل میں اس چیز کی محبت بڑھے گی. یہ اللہ تعالیٰ کا نظام بن گیا. اور یہ نظام صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہیں ہے، یہ نظام اس دنیا کی چیزوں کے ساتھ بھی ہے. اس دنیا کی چیزوں کے بارے میں بھی ہم جتنا زیادہ ان کا ذکر کریں گے نا، ان چیزوں کی محبت ہمارے دل میں اتنی زیادہ بڑھے گی. اچھا ذکر بھی کیسا؟ فضائل کا ذکر، اچھی باتوں کا ذکر. یعنی شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی کی برائیوں کا تذکرہ کرنا شروع کر دے تو کیا اس کے دل میں بیوی کی محبت بڑھے گی؟ یا بیوی شوہر کی برائیوں کا تذکرہ کرنا شروع کر، جی میں تو بہت ذکر کر رہی ہوں اپنے شوہر کا، تو میرے دل میں شوہر کی محبت بڑھے گی؟ ہرگز نہیں. محبت تو بڑھتی ہے جب کسی فضیلت کے ذکر کرتے ہیں، کسی خسائل کے ذکر کا ذکر کرتے ہیں، رضائل کا ذکر کرنے سے محبت نہیں بڑھتی. تو اللہ تعالیٰ کا بھی جو ہم ذکر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی تو نعمتیں میں ہم اتنے ڈوبے ہوئے ہیں، نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی تو خسائل ہی کا ہم ذکر کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا جو ہم کثرت سے ذکر کرتے ہیں نا، وہ دراصل اللہ تعالیٰ نے ہم سے ڈیمانڈ اس لیے کیا ہے کیونکہ جتنا کثرت سے ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھے گی، اور جتنی اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھے گی ہم اتنے زیادہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے حقدار بن جائیں گے. تو یہ دراصل ہمیں نوازنے کا ایک طریقہ تھا. اللہ تعالیٰ نے ہم سے محبت کی ڈیمانڈ نہیں کری، اللہ تعالیٰ نے ایک خبر کے طور پہ قرآن میں ضرور بتلا دیا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ایمان والے تو اللہ تعالیٰ سے شدید محبت کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہا کہ اے ایمان والوں مجھ سے شدید محبت کرو. یہ کہیں حکم ہے مجھ سے شدید محبت کرو؟ شدید محبت کا ذکر حکم نہیں ہے، ڈیمانڈ نہیں ہے. ہاں اتنی ہے کہ اپنی دیگر محبتوں کے مقابلے میں مجھ سے زیادہ محبت کرو، ان کی محبت کو مجھ سے میرے اوپر غالب نہ کرو. اتنا یعنی 51% کی ڈیمانڈ ہے کہ 51% to 49% کہ دوسروں کی محبت 49% ہوگی، میری محبت 51% ہوگی، تمہارا کام چل جائے گا. لیکن شدید محبت کی ڈیمانڈ نہیں ہے، لیکن کثرت ذکر کا ڈیمانڈ ہے اور بار بار ہے. کیوں؟ کیونکہ کثرت ذکر سے انسان کے دل میں محبت آٹومیٹیکلی بڑھتی ہے. اللہ کا جتنا ذکر کریں گے اللہ تعالیٰ کی محبت اتنی بڑھے گی. اچھا، آج کے دور کے اندر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کا کیا طریقہ، کیسے اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں؟ ہمارے اکابرین کے واقعات آپ نے سنے، جو علم کے اندر لگے ہوتے تھے یا جو عبادتوں میں لگے ہوتے تھے یا جو بیٹھ کر کے اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہوتے تھے، وہ اپنی زندگیاں لگا دیتے تھے اس کام کے اوپر. علم میں لگے ہوئے ہیں تو اتنا لگے ہوئے ہیں کہ کھانا کھانے کی فرصت نہیں، ذکر میں لگے ہوئے ہیں تو اتنا لگے ہوئے ہیں کہ ستو میں پانی ملانے کی فرصت نہیں، عبادت میں لگے ہوئے ہیں تو اتنا لگے ہوئے ہیں کہ یا تو حدیث کی خدمت کر رہے ہیں یا عبادت کر رہے ہیں، حتیٰ کہ موت بھی عبادت کی حالت میں آ گئی. آج اگر ہم اپنی زندگی کے اوپر نظر ڈالیں تو ہم ان میں سے کوئی کام بھی نہیں کر سکتے، اگر چاہیں بھی تو نہیں کر سکتے، چاہیں بھی تو ہم اتنا وقت علم میں نہیں لگا سکتے، چاہیں بھی تو ہم اتنا وقت جو ہے وہ ذکر میں اور عبادت میں نہیں لگا سکتے. اس کی وجہ کیا ہے کہ آج کا دور دور غلامی ہے اور اس میں ہمارے کنٹرول میں اب چیزیں نہیں رہیں، سو مچ سو کہ ہمارے کنٹرول میں ہمارا وقت بھی نہیں رہا. یعنی یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو کہ وقت کی قدر کو سمجھ گئے. جب وہ چاہتے ہیں اپنے وقت کو صحیح طرح استعمال کرنا تو ان کے کنٹرول میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے کنٹرول میں تو ہمارا وقت ہے ہی نہیں. اچھا، جن لوگوں کو وقت کی قدر نہیں ہے نا، وہ سمجھتے ہیں کہ جی ہمارے کنٹرول میں وقت ہے، لیکن وہ بھی دراصل ان کے کنٹرول میں نہیں ہوتا، وہ بھی دراصل ریموٹ کنٹرول کی طرح سے کسی کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہوتے ہیں. وہ جو بیٹھے فٹ بال میچ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا 4 گھنٹے، سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی مرضی سے فٹ بال میچ دیکھ رہے ہیں، اور جس وقت ان کا دل چاہے گا وہ فٹ بال میچ کو چھوڑ کر کے کوئی عبادت کا کام کر لیں گے، علم کا کام کر لیں گے. لیکن ایسا نہیں ہوتا. جو شخص فٹ بال میچ میں گھنٹوں لگا رہا ہوتا ہے نا، وہ اس قابل ہی نہیں رہتا کہ وہ اٹھ کر کے بس اپنی مرضی سے اٹھ کر کے عبادت میں لگ جائے گا، کیونکہ وہ ریموٹ کنٹرولڈ ہوتا ہے، وہ بھی دوسروں کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہوتا ہے. تو اس کے بھی ہاتھ میں وقت نہیں جس کو وقت کی قدر نہیں، اور جس کو وقت کی قدر ہے اس کے بھی ہاتھ میں وقت نہیں. اب جو ہے اس دور کے اندر عبادت کے لیے وقت نکالنا بڑی تعداد میں، بڑی مقدار میں، یہ بہت زیادہ مشکل ہو گیا ہے، اور مشائخ اس بات کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں، ایکنالج کر رہے ہیں. وہ مشائخ جنہوں نے اپنی جوانی کے اندر 6-6 گھنٹے مراقبہ کیا، 7-7 گھنٹے مراقبہ کیا، وہ آج اس بات کو ایکنالج کر رہے ہیں کہ آج کا نوجوان اس کے پاس وقت نہیں ہے کام کرنے کا. وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ نوجوان بہانے بنا رہا ہے، وہ جانتے ہیں کہ کون سا نوجوان بہانے بنا رہا ہے، تو اس کو تو وہ نصیحت کرتے ہیں کہ بھائی ابھی تمہارے پاس وقت ہے، تم اس کو استعمال کرو. لیکن بہت سارے نوجوان ایسے ہیں جو کہ بہانے نہیں بنا رہے ہوتے، ان کے پاس واقعی وقت نہیں ہے. تو آج کے دور میں یہ وقت آ گیا کہ ہمارے پاس واقعی وقت بہت کم ہے. تو اس دور کے اندر جو ہے نا، اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے بیٹھ کر کے گھنٹوں نکالنا تاکہ اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہو اور اللہ تعالیٰ کہ نعمتیں ہم زیادہ سے زیادہ حاصل کر سکیں، یہ تو بہت زیادہ مشکل ہو گیا ہے، اور چند لوگوں کے لیے یہ تو تقریباً امپاسبل ہو گیا ہے کچھ لوگوں کے لیے. تو اب کیا آپشن رہ گیا ہمارے پاس؟ اب کیا آپشن رہ گیا ہمارے پاس؟ اب ہمارے پاس رہ گیا آپشن اللہ تعالی کی طرف ہر وقت دھیان رکھنے کا آپشن. ہمارے سلسلے کے اندر آپ جانتے ہیں کہ دو معمولات ہوتے ہیں ذکر قلبی کے. ایک معمول ہوتا ہے مراقبہ، مراقبے کے لیے بیٹھنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو دوسرے کاموں سے فارغ کرنا پڑتا ہے. اس کے بارے میں ہم نے سن لیا کہ آج کے دور میں بہت تھوڑی دیر کے لیے ملتا ہے. بہت زیادہ انسان محنت کرتا ہے تو اس کو ایک گھنٹہ مل جاتا ہے روزانہ کا، بہت زیادہ محنت کرتا ہے اس کو دو گھنٹے مل جاتے ہیں، اس سے زیادہ تو آج یعنی ہزاروں میں کوئی ایک ہوگا کہ چار گھنٹے کا مراقبہ کرتا ہوں. الحمدللہ ہیں ایسے لوگ آج بھی چار گھنٹے مراقبہ کرتے ہیں، لیکن ہزاروں میں ایک. تو مراقبہ جو ہے نا وہ تو بہت ہی زیادہ ریسٹرکٹڈ ہو گیا. تو دوسرا کون سا معمول ہے وقوف قلبی کا؟ دوسرا ذکر قلبی کا کون سا دوسرا معمول ہے؟ وہ ہے وقوف قلبی، اللہ تعالیٰ کی طرف ہر وقت دھیان رکھنا. اللہ تعالیٰ کی طرف ہر وقت دھیان رکھنا، ہاتھ کام کاج میں مصروف، دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں مصروف. ہاتھ کارول، دل یارول. اور یہ وہ والا معمول ہے جس سے کہ دنیا والے ہمیں روک نہیں سکتے، یہ دجالی سسٹم ہمیں اس معمول سے نہیں روک سکتا. اس معمول کے لیے ہمارے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہے، اس معمول کے لیے ہمارے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے کہ جی میں وقوف قلبی نہیں کر پاتا کیونکہ میرے دفتر میں بہت کام ہے، یا میں وقوف قلبی نہیں کر پاتی اس لیے کہ میرے بچے بہت چھوٹے ہیں، یا میں وقوف قلبی نہیں کر پاتا اس لیے کہ میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں اور میں بہت بیماریوں میں مبتلا ہوتا ہوں. یہ کوئی بہانہ وقوف قلبی کے راستے میں نہیں چل سکتا، اس لیے کہ وہ تو ہتھ کارول ہے، دل یارول ہے. ہاتھ تو آپ کے جس چیز میں بھی مصروف رہیں، دل تو آپ کا اللہ تعالیٰ کی یاد میں رہ سکتا ہے، تو کوئی بہانہ اس چیز میں نہیں چل سکتا. آج کے دور میں شیطان کو معلوم ہے کہ یہ جو بندے ہیں نا اللہ تعالیٰ کے، یہ میرے ہاتھ سے کیسے نکلیں گے؟ یہ میرے ہاتھ سے مراقبوں کے ذریعے سے نہیں نکلیں گے، یہ میرے ہاتھ سے وقوف قلبی کے ذریعے سے نکلیں گے. اللہ تعالیٰ کا ہر وقت دھیان رکھ کر کے یہ میرے ہاتھ سے نکل جائیں گے. اس لیے کہ ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر نا، اللہ تعالیٰ کی محبت اس سے بھی پیدا ہوتی ہے، انسان گناہوں سے اس سے بھی بچتا ہے وقوف قلبی سے. تو شیطان کو معلوم ہے کہ میرے بندے وقوف قلبی کے ذریعے سے میرے ہاتھ سے نکل جائیں گے، تو اس کے لیے اس نے پھر ایک اور حربہ ڈھونڈا، ایک اور حربہ ڈھونڈا. اور وہ حربہ کیا تھا؟ وہ حربہ تھا انٹرنیٹ کا حربہ، انٹرنیٹ کا حربہ. کیونکہ انٹرنیٹ ایک ایسی چیز ہے جو کہ آج کے مصروف دور میں بھی انسان کو مخلوق میں الجھا کے رکھ سکتی ہے. آج کے مصروف ترین دور میں جبکہ وہ دفتر میں 20-20 گھنٹے لگا رہا ہے، جبکہ اپنے گھر کے اندر چھوٹے چھوٹے بچوں کے اندر مصروف ہے اور گھر کی ذمہ داریوں کے اندر مصروف ہے، لیکن اس کے باوجود انٹرنیٹ ایک ایسی چیز ہے جو کہ اس کو اس مصروفیت کے باوجود اپنے اندر الجھا کے رکھتی ہے. کیونکہ یہ انٹرنیٹ جو ہے نا، یہ وقوف قلبی کا آلٹرنیٹ ہے. یہ انٹرنیٹ آج کے دور میں وقوف قلبی کا آلٹرنیٹ ہے. وقوف قلبی کیا تھا؟ ہتھ کارول، دل یارول. اور انٹرنیٹ کیا ہے؟ کہ ہت کارول، دل یارول، دوسرے یار، دنیا والے یار، مخلوق والے یار، دوستوں والے یار، سہیلیوں والے یار، فیملی والے یار، کزنز والے یار، اماں جی، بہن جی، بھائی جی، دنیا کے کونوں کونوں میں موجود ہیں. چار پانچ بھائی بہن ہیں، ایک دنیا کے اس کونے میں ہے، دوسرا دوسرے کونے میں ہے، تیسرا تیسرے کونے میں ہے، چوتھا چوتھے کونے میں ہے، لیکن ایسے روزانہ گھنٹوں ڈسکشن ہوتی ہے کہ جیسے کہ ایک جگہ بیٹھے ہوئے. کیا کہتے ہیں؟ دا ورلڈ از اے گلوبل ویلج ناؤ، دا ورلڈ ہیز بیکم ویری اسمال ناؤ. کیا مطلب ہے دا ورلڈ ہیز بیکم ویری اسمال ناؤ؟ کہ آپ کی کمیونیکیشن جو ہے وہ چاہے کہاں بھی کوئی موجود ہو ایسے ہوتی ہے ایز اف یو آر سٹنگ رائٹ نیکسٹ ٹو ایچ ادر، سامنے بیٹھے ہوئے ایسے کمیونیکیشن ہوتی ہے. تو یہ جو مستقل کی کمیونیکیشن ہے، یہ کمیونیکیشن کیا ہمیں ایسے کرنی چاہیے؟ ہم نے سنا کہ کھانا اس وقت کھاؤ جب ضرورت پڑے، سو اس وقت جب نیند غالب آ جائے، اور تیسری چیز پتہ ہے کیا ہے؟ تیسری چیز ہے لوگوں کے ساتھ انٹریکشن اس وقت کرو جب ضرورت پڑے، جب ضرورت پڑے. اور فرمایا مشائخ نے، کتابوں میں آپ پڑھتے رہتے ہیں سنتے رہتے ہیں، لکھا ہوا ہے کہ کھانے کے اوپر کمپرومائز کر سکتے ہیں کہ کھانا آپ زیادہ کھائیں. آج کے دور میں لوگوں کے قواف کمزور ہیں، تو آج کے دور میں کھانے کا بہت زیادہ مجاہدہ نہ کریں، کھانا زیادہ کھائیں، نیند بھی زیادہ کریں. یعنی 7 گھنٹے کی نیند، آج کی سائنس سے کہیے، ہمارے حضرت کہتے ہیں 7 گھنٹے کی نیند کرو، اس سے کم نہ کرو. آج کی فزیکل ہماری جو قوا ہے نا، وہ اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ کم نیند کے ساتھ انسان سروائیو نہیں کر پاتا. نیند پوری کرو، لیکن یہ جو آپس میں انٹریکشن ہے نا، اس کو کم کرو، اس کے اوپر کمپرومائز نہیں کرتے. اس کو آپ نے پھر بھی کم کرنا ہے، لیکن یہ بدبخت انٹرنیٹ کی کیا نحوست آئی کہ اس نے اس چیز کو بالکل ہی الگ کر کے رکھ دیا. ہر وقت کی انٹریکشن، ہر وقت کی انٹریکشن. پہلے ای میلز کی انٹریکشن ہوتی تھی کہ ای میلز پہ جو ہے وہ اپنے سات سمندر پار بھائی سے جو ہے وہ بات کر رہے ہیں، تو چلو ای میل دن میں ایک آئی، دو آئی، تین آئی، چار آئی. پھر جو ہے انہوں نے چیٹ گروپس نکال لیے، چیٹ گروپ میں بیٹھے ہوئے ہیں جو مستقل چیٹنگ ہو رہی ہے، لیکن چیٹ گروپس بھی کیا تھا کہ جب بیٹھے ہیں تو اسی وقت چیٹنگ ہو رہی ہے، جب اٹھ گئے تو پھر وہ چیٹنگ ختم ہو گئی. پھر انہوں نے یہ ایک نحوست جو ہے وہ فیس بک اور یہ ٹویٹر کی شکل میں نکال لی. اس کے اندر کیا، ایک تو حقیقت تو یہ کہ آج اس کے ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ چیز کیسے فنکشن کرتی ہے، لیکن جو اوپر اوپر سے کچھ سمجھ میں آئی ہے بات، اس کے اندر لوگ اپنے چیزیں پوسٹ کرتے رہتے ہیں اپنے بارے میں، اپنا فیس بک، اپنے بارے میں چیزیں پوسٹ کرتے رہتے ہیں، تصویریں تو پتہ نہیں کیا، تو پتہ نہیں کیا، اور دوسرے لوگ جو ہیں ان کے فیس بک پیج کے اوپر آ کر کے لائک اور ڈس لائک کرتے رہتے ہیں. اللہ کے بندے، تمہیں کیا تعلق اس بندے کے لائک اور ڈس لائک سے، اس کے فیس کے بارے میں، اس کی زندگی کے بارے میں، جھوٹ ہے، سچ ہے، اچھا ہے، برا ہے؟ تم کو کیا فکر پڑی ہے کہ جا کے لائک کرو اور اس کو ڈس لائک کرو؟ لگے ہوئے ہیں مستقل. ایک شخص کچھ دن پہلے دفتر میں کہنے لگا کہ اگر تم دفتر کا چکر لگاؤ تو زیادہ تر لوگ بیٹھے ہوئے نا فیس بک کے اوپر کسی کو لائک اور ڈس لائک کر رہے ہوں گے، مستقل دوسروں کے میسیجز پڑھ رہے ہیں، اس کے اوپر اپنے کمنٹس دے رہے ہیں. اور اس طرح کے سوشل نیٹ ورکنگ کے اور کتنے ساری چیزیں، ایک فیس بک کی تھوڑی ہے، تھوڑے دن کے بعد ایک اور کوئی سمبل نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. پتہ نہیں کہاں سے اتنی جگہ نکالیں گے کہ ہر چیز کے اوپر اپنے سمبل، ٹویٹر تو پتہ نہیں اور کیا، تو پتہ نہیں اور کیا. تو یہ سوشل نیٹ ورکنگ شروع کر دی. سوشل نیٹ ورکنگ پہلے جو ہے وہ صرف کمپیوٹر تک محدود تھی، اب جو ہے انہوں نے اسمارٹ فون کی شکل میں کمپیوٹر ہر انسان کی جیب میں پہنچا دیا. اب اسمارٹ فون کے اندر بیٹھے فیس بک کے اوپر لائکس ڈس لائکس کر رہے ہیں. اور آج کے دور کی جو کہ لیٹسٹ سننے میں آئی ہے، جو لیٹسٹ جو چیز سننے میں آئی، پتہ نہیں اور اس کے علاوہ اور کیا آنے والی ہیں اور کیا کیا ہونے والا ہے، واٹس ایپ نام کی ایک چیز بہت زیادہ سننے میں آ رہی ہے، واٹس ایپ. اور واٹس ایپ کیا ہے؟ کہ اپنے فون کے ساتھ جو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کریں، اور وہ ایسی کمیونیکیشن ہے کہ مستقل چلتی رہتی ہے، مستقل، کوئی اس کی انتہا ہی نہیں ہے. جہاں جا رہے ہیں، باتھ روم میں بھی بیٹھے ہوئے تو واٹس ایپ کے میسیجز آ رہے ہیں، نماز کے اندر ہیں وہاں پہ واٹس ایپ کے میسیجز آ رہے ہیں اور جواب دیے جا رہے ہیں اس کا. اچھا، اس کے بعد آ کر کے کہتے ہیں کہ جی ہم مراقبہ کرتے ہیں، ہمارا مراقبہ، ہمیں تو کوئی کیفیت نہیں ملتی، اور ہم جو ہے وہ نماز پڑھتے ہیں، ہمیں تو خیالات آتے ہیں. کئی دن تک یہ باتیں ہوتی رہی، لمبا عرصہ ہو گیا کہ جی ہمیں یہ نہیں ہوتا، ہمیں وہ نہیں ملتا، ہمیں وہ نہیں. آخر میں جب واٹس ایپ کی بات ہوئی تو پتہ لگا کہ اچھا، وہ صاحب کا سارا وقت واٹس ایپ پہ گزرتا تھا، وہ انہوں نے بتایا بھی نہیں تھا کہ میں تو واٹس ایپ پہ سارا وقت لگا ہوتا ہوں. پھر جب یہ واٹس ایپ کے بارے میں اسپیسیفکلی بات ہوئی، تب لکھا انہوں نے کہ جی میں نے اب آپ کے کہنے کے اوپر نا اپنا واٹس ایپ کا اکاؤنٹ بند کر دیا ہے. تو اللہ کے بندے، واٹس ایپ کے اکاؤنٹ کے ساتھ تم سمجھتے کیوں تمہیں مراقبے میں ملے گا کچھ؟ کہاں سے تمہیں کچھ مراقبے میں ملے گا؟ کہاں سے وقوف قلبی ہو کیسے سکتا ہے جبکہ آپ کا واٹس ایپ اکاؤنٹ جاری ہو؟ ہو کیسے سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا دھیان ہر وقت اور یہاں پہ مخلوق کا دھیان ہر وقت، یہ دونوں چیزیں کو ایگزسٹ کیسے کر سکتی ہیں؟ اٹس ناٹ پاسبل. کیا مذاق بنایا ہوا ہے اس کو؟ اللہ تعالیٰ کا دھیان بھی چاہتے ہیں اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہر وقت کا مخلوق کا دھیان، ہر وقت مخلوق کے ساتھ کمیونیکیشن. آپ دفتر کا کام کر سکتے ہیں کہ اگر فون پہ آپ کی بیوی لگی ہوئی ہو مستقل، ایک ہیڈ فون لگائیں اپنے سر کے اوپر اور مستقل اپنی بیوی سے بات کرتے رہیں، دفتر کا کام کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے نا. کیوں نہیں کر سکتے؟ انسان کا دماغ دو کام ایک ساتھ نہیں کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ کا دھیان کیسے ہوگا ساتھ، جب ہر وقت یہ ہے کہ جی اس کا میسج یہ آیا، اب میں نے اس کا یہ جواب دینا ہے، اور پھر اس کا میسج یہ آیا، اس کا میں نے یہ جواب دینا ہے. اب کسی کے کزنس کے واٹس ایپ گروپس بنے ہوئے ہیں، کسی کے جو ہے وہ کالج کے دوست کے بنے ہوئے ہیں، کسی کے یونیورسٹی، اچھا ایک ہی شخص کے سارے گروپ ہوتے ہیں، کزن کے بھی ہوتے ہیں، کالج کے بھی ہوتے ہیں، یونیورسٹی کے بھی ہوتے ہیں، اسکول کے بھی ہوتے ہیں، دفتر کے بھی ہوتے ہیں. حتیٰ کہ آج تو مصیبت یہ لگتا ہے کہ اب اگلے دنوں میں کہیں گے کہ جی آپ کو آفس کی جو کام ہے اس کے لیے واٹس ایپ اکاؤنٹ کی ضرورت ہے، ضروری ہے آپ کے لیے واٹس ایپ اکاؤنٹ لینا. چھوٹی چھوٹی بچیاں تھرڈ گریڈ کی، فورتھ گریڈ کی، دوستوں کے جو ہے واٹس ایپ اکاؤنٹ بنائے ہوئے ہیں، وہ بیٹھے جی وہ سارے لوگ باتیں کر رہے ہیں ادھر واٹس ایپ. ہمارے حضرت کی کتابوں میں ایک بیانات میں پڑھیں، وہ چیٹ سافٹ ویئر کے بارے میں باتیں کرتے ہیں. حضرت نے اس زمانے میں واٹس ایپ کا تو نام بھی ایگزسٹ نہیں کرتا تھا. تو اس وقت کیا ہوتا تھا کہ جی لیپ ٹاپ، یا آج اس وقت سے مراد کوئی 10 سال پرانی بات نہیں ہے، ایک سال دو سال پرانی بات، اس وقت جو ہے وہ لیپ ٹاپ چاہیے ہوتا تھا. اب تو سیل فون، حضرت کوئی ایسے تو نہیں کہتے کہ یہ سیل فون نہیں ہے، ہیلپ فون ہے، مذاق ہے یہ. پورا کا پورا کلچر کہتے ہیں کہ اس کو آپ کو ختم کرنا ہوگا. کہیں نہ کہیں جو ہے نا اسٹاپ لگانا ہوتا ہے. اور یہ چیزیں ایسی ہیں کہ یہ آج جو ہے نا یہ کل اس سے زیادہ ہوں گی. آج جو لوگ استعمال کر رہے ہیں چیز، اچھا کچھ لوگ یہ بھی ہوتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتی بات نا، تو کہتے ہیں جی کہ یہ جو شیخ صاحب ہیں یہ تو سیل فون کو اتنا برا بھلا کہہ رہے ہیں، ان کی جیب میں تو خود سیل فون ہے، ان کی جیب میں خود سیل فون ہے، اور یہ بھی نہیں کہ چھپا کے رکھا ہوا ہے، ساری دنیا کو پتا ہے کہ ان کی جیب میں سیل فون ہے، تو پھر سیل فون کو اتنا برا بھلا کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو اللہ کے بندوں، بات یہ ہوتی ہے کہ حالات تو چینج ہوتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. کیا چیز صحیح ہے، کیا چیز غلط ہے، وہ اپنے حالات کے بارے میں اس کا ڈسیشن لینا پڑتا ہے. کیا چیز میرے لیے مجبوری بن گئی ہے، پہلے نہیں تھی، 5 سال پہلے وہ چیز مجبوری نہیں تھی، آج وہ مجبوری بن گئی. اب اس کا فیصلہ کون کرے گا کہ یہ جائز مجبوری ہے کہ آپ کے نفس نے اس کو مجبوری بنا دیا ہے؟ کون فیصلہ کرے گا اس بات کا؟ یہ فیصلہ کرنے کے لیے ایک چیز چاہیے ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں فراست، اس کو کہتے ہیں نور. ہر انسان کے پاس یہ نور نہیں ہوتا، فراست نہیں ہوتی. گناہوں کی وجہ سے انسان کی زندگی میں تاریکی آتی ہے. جس کی زندگی گناہوں میں گزر رہی ہوگی، چاہے وہ کس شکل کا بھی گناہ ہو، غیبت کا گناہ ہو، ناشکری کا گناہ ہو، جھوٹ کا گناہ ہو، دھوکے کا گناہ ہو، بے پردگی کا گناہ ہو، سنتوں سے اعراض کا گناہ ہو، یا جس قسم کا بھی گناہ ہو، جو گناہوں کی زندگی گزار رہا ہوگا اور اس نے اس پہ توبہ نہیں کر رہا ہوگا، اصرار کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوگا، اس کی زندگی میں تاریکی ہوتی ہے. وہ یہ فیصلہ نہیں کر پاتا کہ یہ چیز اب واقعی مجبوری ہے کہ یہ چیز جو ہے وہ میرے نفس کا دھوکہ ہے. ایسا شخص یہ فیصلے نہیں کر پاتا. اس کے لیے ایسے لوگوں کے پاس جانا پڑتا ہے اور ان سے پوچھنا پڑتا ہے کہ یہ چیز میرے لیے مجبوری ہے یا یہ چیز میرے لیے مجبوری نہیں ہے، میرا نفس اس کو مجبوری بنا کے پیش کر رہا ہے. اسی لیے تو جا کر کے مشورے کرنے پڑتے ہیں، اسی لیے تو یہ تعلق ہوتا ہے جس کو اصلاحی تعلق کہتے ہیں. تو شیخ صاحب نے اگر وہ کام کیا ہوا ہوتا ہے نا، تو یا تو آپ فیصلہ کر لیں کہ بہت بڑے جھوٹے ہیں اور ان سے اپنا قطع تعلق کر لیں. اس لیے کہ جھوٹے شیخ کو شیخ بنانا، جھوٹے شخص کو شیخ بنانا یہ جہالت ہے، یہ بہت بڑا نقصان ہے، وہ آپ کو جہنم میں لے کے 100% جائے گا. ایسے شخص سے قطع تعلق کر لیں، اور اگر قطع تعلق نہیں کر رہے تو پھر اس بات پہ کنوینس ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فراست دی ہے، ان کو نور دیا ہے، اس نور کی روشنی میں انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ چیز جو ہے وہ اب یہ نفس کا دھوکہ نہیں ہے. لیکن کسی اور کے لیے یہ معاملہ ڈفرنٹ ہو سکتا ہے، اس کو شیخ کے ساتھ جا کر کے مشورہ کرنا پڑے گا کہ جی مجھے یہ چیز کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے. مثال کے طور پر ابھی واٹس ایپ کی بات ہو رہی ہے، آج ہم واٹس ایپ سے بچ رہے ہیں، کل کو ہمارے دفتر والے یہ کہیں کہ جی آپ کو جو نیکسٹ ڈپارٹمنٹ میٹنگ ہوگی اس کا میسج واٹس ایپ پر ہی ملے گا، کسی اور چیز پر نہیں ملے گا، اب کیا کریں گے؟ اب اس شخص کو تو واٹس ایپ لینا پڑے گا نا، وہ نوکری چھوڑ کر. مینیجرز ایسے ہوتے ہیں کہ جی آپ میٹنگ میں نہیں آئے تو آپ کی کھال کھینچی جائے گی، اور پھر دو چار دفعہ اس طرح ہوا تو آپ کو جو ہے نوٹس دے دیا جائے گا. تو جاب تو نہیں چھوڑے گا نا وہ بندہ، وہ لے کے واٹس ایپ استعمال کرے گا لیکن کراہیت کے ساتھ کرے گا، اور اس کو اس میں محدود رکھے گا. لیکن اس چیز کو بہانہ بنا کر کے ایک تھرڈ گریڈ کی لڑکی کے لیے کہو کہ جی چونکہ شیخ صاحب استعمال کر رہے ہیں اور وہ فلانے صاحب کو انہوں نے اجازت دے دی ہے، تو اب جو وہ تیسرے گریڈ کی جو لڑکی ہے وہ بھی واٹس ایپ استعمال کرے گی، تو یہ تو بیوقوفی کی بات ہے نا. تو یہ سچویشنل چیزیں ہوتی ہیں، ان کے بارے میں آپ کو بہت اس کے بارے میں مشورہ کرنا پڑتا ہے. تو جو لوگ اچھا ایک اور سوال، الحمدللہ یہ سوال بلکہ ہمارے وہ جو دوست آئے تھے کرت کے جو جن کا تذکرہ کیا تھا، تو انہوں نے تو جو ہمارے دوست آئے تھے انہوں نے یہ سوال کیا تھا جب ہم اس ٹاپک کے اوپر بات کر رہے تھے، تو اس سوال کا بھی تذکرہ کر دیتے ہیں کیونکہ یہ سوال ذہنوں میں آتا ہے. انہوں نے کہا کہ جی اگر انٹرنیٹ اتنی بری چیز ہے اور یہ فیس بک بھی اور یہ دوسری چیزیں یہ بھی بری چیز ہیں، تو پھر علماء اور مشائخ کیوں ان کو استعمال کر رہے ہیں؟ علماء اور مشائخ ان کو کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ سوال بہت اچھا تھا. تو اس کو ان کو پھر سمجھایا اور الحمدللہ انہوں نے اس بات سے اگری بھی کیا کہ پہلی بات تو یہ کہ علماء اور مشائخ ان چیزوں کو جو استعمال کرتے ہیں ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو اندر لے کر کے آیا جائے. علماء اور مشائخ جو یہ کام کرتے ہیں، انٹرنیٹ ویب سائٹس بنائی ہوئی ہیں، فیس بک پیجز بنائے ہوئے ہیں، واٹس ایپ گروپ بھی کچھ لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو باہر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کو اندر لے کر کے آیا جائے. یعنی جو لوگ تزکیہ نفس کی محنت میں نہیں لگے ہوئے، جو کہ دین حق کے راستے کے اوپر نہیں آئے ہوئے، ان کو کنونس کر کے ان میڈیا آؤٹ لیٹس کے ذریعے کنونس کر کے اندر لے کر کے آیا جائے، صحیح العقیدہ دین پر ان کو کنونس کیا جائے اور ان کو جو ہے وہ تزکیہ نفس کی محنت پہ لگایا جائے، کسی شیخ کے ساتھ وہ اپنا تعلق بنائیں. وہ اس لیے ان کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے نہیں کر رہے ہوتے کہ جو لوگ آلریڈی آئے ہوئے ہیں اندر وہ اپنا وقت ان کے اندر لگانا شروع کر دیں. مثال کے طور پر پچھلے دنوں ایک ساتھی نے بتایا کہ دنیا کا ایک بہت ہی اونچا ادارہ علم کا، بہت ہی عظیم ادارہ علم کا، وہاں کے جو طلباء ہیں نا ان کے مستقل میسیجز آتے ہیں دوسروں کے پاس اسی کے اوپر. تو جو باہر گریجویٹ کر چکے ہیں، کچھ سال پہلے نکل چکے ہیں، انہوں نے کہا کہ بھائی یہ بندے وہاں پہ قرآن حدیث کا علم حاصل کر رہے ہیں کہ یہ ان اپلیکیشنز کے اوپر آپس میں چیٹنگ کر رہے ہیں؟ کیونکہ جو مدرسے کا طالب علم ہے اس کو تو جائز نہیں ہے یہ کام کرنا. اسی طرح جو کہ شیخ سے بیعت ہو چکا ہے اس کو تو شیخ نے لگایا ذکر کا کام، اس کو شیخ نے لگایا دین کا کام، اس کو شیخ نے لگایا اپنی تزکیہ نفس کا کام. اب وہ بیٹھ کر کے ان چیزوں پہ اپنا ٹائم ضائع کرتا رہے تو اس کے لیے تو جائز نہیں ہوگا نا. جو باہر بیٹھا ہوا ہے اس کو اندر لانے کے لیے یہ کام استعمال ہوتا ہے یا آؤٹ ڈیز استعمال ہوتے ہیں. پہلی بات کہ باہر والوں کو اندر لانے کے لیے ہوتا ہے، اندر والوں کے لیے جائز نہیں ہوتا. مدرسے کے اسٹوڈنٹس بیٹھ کر کے قرآن اور حدیث پڑھنے کے بجائے جو ہے وہ ان چیزوں پہ ٹائم لگاتے رہے 100% حرام ہے ان کے لیے. اسی طرح جو ذکر کے راستے میں جو صالح کے طریقت کا، جس کو کہ اپنے اسباب کرنے ہیں اللہ تعالی کی طرف دھیان لگانا ہے، اس کے لیے کہاں سے جائز ہو گیا کہ وہ اس کاموں کے اندر اپنا وقت لگائے؟ تو یہ پہلی بات ہوئی. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ ان مشائخ کے ساتھ مل کر کے ان کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں، یعنی جو ویب سائٹ ڈیزائن کر رہے ہیں، جنہوں نے یہ گروپ بنایا ہوا ہے، فیس بک پیج بنایا ہوا ہے، وہ اپنی مرضی سے یہ کام کو تھوڑی کر رہے ہوتے ہیں، وہ تو مشائخ کے آرڈرز پہ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. مشائخ نے ان کو کہا ہوتا ہے کہ آپ یہ کام کریں، ویب سائٹ کا کام کریں، فیس بک کا کام کریں، واٹس ایپ چیٹ گروپ بنائیں، تو وہ تو حکم پہ کام کر رہے ہیں نا، ان کے سر پہ سے ذمہ داری ختم ہے. یہ ایک بہت سمپل سی پوائنٹ ہے جو کہ اکثر لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتا. ہمارے دین کے اندر ذمہ داری اٹھ جاتی ہے جب آپ کسی دوسرے کے حکم پہ کام کرتے ہیں. یہ وہ چیزیں نہیں ہے، کلیئرلی فقہ کے اندر حرام اور حلال والا معاملہ نہیں ہوتا، ان چیزوں کے اندر نیت اور سرکمسٹانسز کی بیسس پہ فیصلہ ہوتا ہے. تو ان چیزوں کے اندر شیخ نے حکم دیا تھا کہ ویب سائٹ پہ تم کام کرو، اب آپ شیخ کے حکم پہ ویب سائٹ پہ کام کر رہے ہیں، کوئی اپنی نفس پرستی پہ تو نہیں کر رہے ہیں نا کہ جی میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں دنیا میں دین کو پھیلاؤں، میں نے ایک ویب سائٹ بنا لی، میں دنیا میں دین کو پھیلا رہا ہوں، میں نے فیس بک بنا لیا، میں دنیا میں دین کو پھیلا رہا ہوں، تصوف کو پھیلا رہا ہوں اور فلانے دارالعلوم کے بارے میں باتیں پھیلا رہا ہوں. یہ نہیں ہوتا، وہ ایک سسٹم کے تحت کام کر رہے ہوتے ہیں اور وہ حکم پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے ان کے اوپر یہ ذمہ داری نہیں آتی ہے اور ان کا نقصان بھی نہیں ہو رہا ہوتا، اس لیے کہ وہ حکم کے اوپر کام کر رہے ہیں. ایک سسٹم کے سسٹم ایک جماعت کی فارم میں جب کوئی کام ہو رہا ہوتا ہے تو اس کے اندر برکت بھی ہوتی ہے، اسے فائدہ بھی ہو رہا ہوتا ہے. اور جب کوئی تنہا تنہا بیٹھ کر کے ایک کمپیوٹر ویسکٹ جو ہے بیٹھ کر کے ویب سائٹ بنانا شروع کر دے کہ جی میں نے تو دین کی خدمت کرنی ہے، میں دین کی ویب سائٹ بناؤں گا اور میں نے جو ہے وہ دین کی یوٹیوب ویڈیوز بنانی ہے، میں نے تو یہ کرنا ہے، میں نے وہ کرنا ہے، وہ اپنا بیڑا غرق کر رہا ہے گناہ کے اندر. اگر کوئی گناہ میں نہیں بھی پڑا تو وقت کا ضیاع کا گناہ تو کر رہا ہے نا، وقت تو ضائع کر رہا ہے، اور وقت کی اہمیت ہم نے پورے بیان میں آج سنی. اگر کوئی اور گناہ نہ بھی کر رہا ہو، جو کہ ممکن نہیں ہوتا، یوٹیوب پہ جا کر کے شیخ صاحب کے بیانات سنیں گے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ یوٹیوب کے اندر جو لسٹ ہوتی ہے، ایک ٹاپک کے اوپر آپ نے کوئی ویڈیو سرچ کری، اس ٹاپک کی ساری ویڈیوز آتی ہیں لیکن ایک دو اس کے اندر فوش بھی ہوتی ہیں. کیوں ہوتی ہیں فوش ویڈیوز اس کے اندر؟ کیا ہم نے کمپیوٹر سائنس نہیں پڑھی ہے؟ ہمیں پتہ نہیں ہے سرچ انجن کس طرح کام کرتا ہے؟ جب آپ کسی پوائنٹ کے اوپر سرچ کر رہے ہیں تو بھائی اس سے ریلیٹڈ چیزیں آنی چاہیے نا، یہ ان ریلیٹڈ چیز کیوں آ جاتی ہے؟ کہاں سے آ جاتی ہے؟ ہمارے کمپیوٹر سائنس کے جو پروفیسر تھے، انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر، وہ کہا کرتے تھے کہ کمپیوٹر از اے سلیو ٹو ہز ڈیزائن، کمپیوٹر از اے سلیو ٹو ہز ڈیزائن. جیسا اس کو ڈیزائن کیا جائے گا نا وہ ویسا ہی کرے گا. جس دن کمپیوٹر اپنے ڈیزائن کے خلاف کام کرنا شروع ہو جائے اس دن اٹھا کے اس کو گاربیج میں پھینک دو، اس لیے کہ وہ خراب ہو گیا ہے. کمپیوٹر کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ ڈیزائن کچھ کیا جائے انہوں نے نتیجہ کچھ نکال لیں. تو سرچ انجن میں اگر آپ نے کسی ٹاپک پہ سرچ کیا ہے تو بھائی اس سے ریلیٹڈ چیزیں آنی چاہیے. ایک دو فوہش ویڈیوز کیوں آتی ہیں اس کے اندر؟ شیطان عمل دخل کر لیتا ہے کمپیوٹر کے اندر، کوڈ تبدیل کر دیتا ہے گوگل کا، کوئی ہے جو پیچھے بیٹھ کر کے ڈالتا ہے اس کو، اس نے پروگرام کیا ہوا ہے کمپیوٹر کے اس طریقے سے کہ جب آپ اسلام کے اوپر سرچ کریں نا تو ساتھ ساتھ دو سیکس ویڈیوز بھی اس کے ساتھ آئیں، کیونکہ ان لوگوں کو آپ کے برین کا زیادہ پتہ ہے، آپ سے زیادہ. وہ جانتے ہیں کہ جی آپ اسلام کی ویڈیو دیکھنے کے لیے جو آئے ہیں نا، آپ کا نفس، انہوں نے نفس کے اوپر بھی بہت پڑا ہوا ہوگا. ہم سمجھتے ہیں کہ جی ہم بڑے علامہ ہو گئے ہیں، نفس ہمارہ اور نفس مطمئنہ کا پتہ لگ گیا ہے. ان کو پتہ ہے کہ یہ سارے نفس ہمارہ کے شکار مسلمان ہیں، انہوں نے حضرت جی کی ویڈیو دیکھنے کے لیے جو سرچ کیا ہے تو جائیں گے یہ ادھر ہی سیکس ویڈیو کے اوپر، ویڈیو دیکھ لیں گے ایک حضرت کی، پھر اس کے بعد جا کے ایک سیکس ویڈیو پہ جائیں گے، ایک پہ چلے گئے بس، اب تو کوئی انتہا ہی نہیں اس کے آگے. ایسے ایسے لوگ ہیں جو کہ بڑے بڑے دین کے مقامات پر جانے کے بعد انہی سیکس ویڈیوز کے ذریعے سے زنا کے مرتکب ہوئے ہیں. ایسے لوگ ہیں، ذاتی طور پر ہم جانتے ہیں ایسے لوگوں کو، بڑی بڑی مقامات سے واپس آنے کے بعد زنا کے مرتکب ہوئے. اور جن کو ہم جانتے ہیں وہ تو پتہ نہیں لاکھوں میں ایک ہوں گے، لاکھوں میں کتنے ہزار ایسے ہیں جن کو ہم جانتے ہی نہیں. حضرت کی کتابیں پڑھیں نا ذرا، حیا اور پاک دامنی، تو پتہ لگے گا تو کہ دنیا میں کیا ہوتا ہے، ہماری جیسے لوگ کرتے ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، رونگٹے کھڑے. اور حضرت کی باتیں سنیں کبھی، حضرت جو واقعات بتاتے ہیں آج کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں کیوں ہو رہی ہوتی ہیں؟ کیونکہ ہم نفس پرستی کر رہے ہوتے ہیں، ہم اپنی مان کے چل رہے ہوتے ہیں، چاہے دنیا کی شکل میں چل رہے ہوں چاہے دین کی شکل میں چل رہے ہوں. یہ دین کے راستے سے ہی گمراہی ہے نا، کہ دین کا کام کرنے نکلے تھے انٹرنیٹ کے اوپر، پتا چلا کہیں اور پہنچ گئے. تو ہماری عافیت اسی میں ہے کہ ہم پوچھ کے چلا کریں، ہم پوچھ کے چلا کریں، ہم آرڈر کے اوپر عمل کیا کریں. ہمارے مشائخ جو ہمیں کرنے کو کہہ رہے ہیں ہم وہ کام کریں. اگر وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے اپنے اسباق کے اوپر مراقبہ کرنا ہے تو ہم اپنے اسباق کے اوپر مراقبہ کریں. اگر وہ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے عالم کورس کی کلاسیں لینی ہیں اور مراقبہ آپ نے صرف 15 منٹ کرنا ہے تو ہم عالم کورس کی کلاسیں لیں اور مراقبہ صرف 15 منٹ کریں. اگر وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ویب سائٹ کی ڈیولپمنٹ کا کام کرنا ہے تو ہم ویب سائٹ کی ڈیولپمنٹ کا کام کریں. اگر ہمیں کہہ رہے ہیں کہ وہ کوئی اور کام کریں تو ہم وہ کوئی اور کام کریں. بھائی نفس کا تزکیہ اسی وقت ہوتا ہے جب انسان نفس کو فالو کرنے کے بجائے کسی اور کو فالو کرتا ہے. نفس سب سے بڑا شیخ ہے، سب سے بڑا شیخ انسان کا نفس ہوتا ہے. بلکہ شیخ تو کیا، سب سے بڑا جو اللہ کے کو ٹکرانے والا جو ہوتا ہے نا، رب جو بنتا ہے، اللہ تعالیٰ کے کاؤنٹر جو بنتا ہے، وہ انسان کا نفس ہوتا ہے. حضرت اکثر یہ فقرہ کہتے ہیں کہ جتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کے بعد نفس کی اس دنیا میں پرستش کی گئی، اتنی زیادہ کسی بت کی پرستش نہیں کی گئی. کسی لات، منات، عزا اور شخصیات، کسی کی پرستش اتنی نہیں کی گئی اس دنیا میں جتنی نفس کی پرستش کی گئی. کیوں؟ کیونکہ نفس جو ہے وہ الہ بنتا ہے. افرائیتم من اتخذ الہہ ہوا، جس نے اپنے نفس کی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا. کیا تم نے ایسے شخص کو دیکھا؟ تو یہ نفس جو ہے یہ تو اللہ تعالیٰ سے ٹکراتا ہے. تو نفس کا تزکیہ جو ہے وہ انٹلیکچوئل طور پہ تو نہیں ہو سکتا، کتابیں پڑھ کے تو نہیں ہو سکتا. نفس کا تزکیہ جو ہے وہ چند جو ہے وہ، حتیٰ کہ آج کے دور میں تو یہ روزے رکھنے سے بھی نفس کا تزکیہ نہیں ہو پاتا. تو نفس کا تزکیہ کا اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ بتایا ہے نا، وہ یہی ہے کہ نفس کی ماننے کے بجائے کسی اللہ والے کی مان کر کے چلو. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا محبوب بھیجا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا، وہ اس وقت کے اللہ والے تھے، صحابہ کرام ان کے سالکین تھے، اور یہ سلسلہ اس وقت سے چلتا چلا آ رہا ہے. نفس کی اصلاح کا طریقہ یہی ہوتا ہے، ورنہ جتنے بھی دین کا کام کریں گے اتنا زیادہ نفس موٹا ہوتا ہے، اتنا زیادہ نفس جو ہے وہ دھوکہ دہی کرتا ہے، اور اتنا زیادہ نفس جو ہے نا وہ اپنے گناہوں کو مزین کر کے پیش کرتا ہے. جو اپنی حقیقت دکھاتے ہیں نا وہ شیخ ہی دکھاتے ہیں، شیخ ہی جو ہے وہ اپنی حقیقت دکھلاتے ہیں. اور اگر کوئی کام اچھا کر بھی رہا ہوتا ہے لیکن اس کے نتیجے کے طور پر وہ عجب و تکبر کا شکار ہوتا ہے، تو شیخ کبھی بھی اس کی تعریف نہیں کرتے. شیخ اس کو جو ہے وہ الٹا ڈانٹ ڈپٹ ہی کرتے ہیں، الٹا اس کو اگنور ہی کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس نفس کی میں کا بننا جو ہے نا، یہ سب سے زیادہ ضروری ہے. شہوت والا گناہ، غصہ والا گناہ، یہ بھی بہت خطرناک گناہ ہے اور بہت بڑے بڑے نقصانات ہوتے ہیں، لیکن ان گناہوں کی بخشش بھی ہو سکتی ہے. لیکن تکبر ایک ایسا گناہ ہے جس کے ساتھ انسان جنت کے اندر نہیں جا سکتا. شہوت کا گناہ کرتا ہے تو اس کو افسوس ہوتا ہے، توبہ کر لیتا ہے. غصے کا گناہ کرتا ہے، اگلے لمحے اس کو ندامت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سے گڑگڑاتا ہے، کبھی جا کر کے بندوں سے بھی معافی مانگ لیتا ہے. لیکن تکبر کا جو شکار ہو جائے وہ تو اپنے آپ وہ تو ہواؤں میں اڑتا ہے، اس کو تو توفیق ہی نہیں ہو سکتی نا توبہ کی، وہ تو تکبر کا شکار ہے. تو تکبر انسان کا کیسے ٹوٹے گا؟ اس کے لیے انسان کو اپنے آپ کو حوالے کرنا پڑتا ہے، کسی کی بات ماننی پڑتی ہے، تب ہی جا کر کے یہ نفس کا بت ٹوٹتا ہے. تو وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، حتیٰ کہ ایمان کے بعد وقت کی نعمت ہے، جس کے حاصل ہونے پر ہی انسان اعمال صالحہ کر سکتا ہے. اور ایک مومن سے اللہ تعالیٰ کی دو ڈیمانڈز ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہوں گے. تو وقت کی ہم قدر کریں، دنیا میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ٹائم دیا اس ٹائم کو ہم اچھی طریقے سے استعمال کریں، اور جو ٹائم ہمارے پاس نہیں ہے اس ٹائم کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا تو مانگ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے توفیق کی دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے وقت میں برکت عطا فرمائے. اور اس شیطان کی چال سے ہم بہت زیادہ اپنے آپ کو مستقل اپنے آپ کو اس بات کے اوپر یاد دہانی کراتے رہیں کہ آج کے دور میں اگرچہ کہ کفار کے نظام نے اور دجالی نظام نے ہمیں اس طرح سے پھنسا لیا ہے کہ ہم عبادتوں کے اندر وقت نہیں دے پا رہے ہیں، ہم مراقبوں کے اندر وقت نہیں دے پا رہے، ہم بیٹھ کر کے تسبیحات کرنے کے لیے وقت نہیں دے پا رہے، ہم ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے وقت نہیں دے پا رہے، لیکن آج اس دور میں بھی ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کے دھیان والی ایک ایسی نعمت ہے جس سے کہ شیطان ہمیں محروم نہیں کر سکتا، جس سے یہ نظام ہمیں محروم نہیں کر سکتا. تو شیطان کی جو یہ ٹرک ہے نا کہ وہ اپنے نظام کے ذریعے سے ہمیں جس چیز سے محروم نہیں کر سکتا، تو اس نے اس کے لیے ایک آلٹرنیٹ نظام بنا دیا جو کہ انٹرنیٹ کا اور ان سب سوشل نیٹ ورکنگ گروپس کا نظام ہے، اس نظام سے اپنے آپ کو ایسے بچائیں جیسے کہ انسان شیر سے اپنے آپ کو بچاتا ہے. اور اگر اس کے اندر ہم نے کسی نہ کسی درجے میں انوالو ہونا ہی ہے تو اپنے مشائخ کی گائیڈ لائنز کے تحت انوالو ہوں, اس کے بغیر خود اپنے فیصلوں سے انوالو ہرگز نہ ہوں. جو مشائخ ہمیں کرنے کو کہتے ہیں ہم وہ کام کریں, اپنی مرضی سے اپنی زندگی میں فیصلے نہ کریں. ورنہ امید ہے کہ یہ بات ہم نے آج سمجھ لی ہوگی کہ آج کے دور میں ہمارے پاس کچھ نہیں رہ گیا, ہمارے ہاتھ میں آج کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس اللہ تعالیٰ کے دھیان کی نعمت کے. اس دھیان کی نعمت بھی اگر اس شیطان نے ہم سے لے لی نا تو پھر ہم گئے, ہم کمپلیٹلی گئے, کوئی امید نہیں ہمارے لیے بچی. اور یہ دھیان کی نعمت کس طرح شیطان لے رہا ہے؟ ان طریقوں سے لے رہا ہے. تو اس بات کو ہم سمجھیں, اپنے آپ کو بھی بچائیں, اپنی اولادوں کو بھی بچائیں. اللہ تعالیٰ کی دھیان کی ایک ایسی نعمت ہے جس سے یہ نظام ہمیں محروم نہیں کر سکتا, ہم خود اپنے آپ کو محروم کر رہے ہیں ان چیزوں کے اندر پڑ کے. تو اس آخری جو چٹان ہمارے پاس رہ گئی ہے اس کو ہم بہت مضبوطی سے تھامیں اور اس کی قدر کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے وقت کی قدر کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیں. طریقہ یہ ہے کہ آپ آنکھوں کو بند کر لیں, سر کو جھکا لیں, دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اسے ہٹ کٹ کر اللہ تعالیٰ کی یاد میں ڈوب جائیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا کر لیجیے. سبحان ربی العلی الوہاب. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الكافرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا وهب لنا من لدنک رحمة انک انت الوہاب. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا. اللهم ارزقنا حبك. اللهم اجعلنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يبلغنا الى حبك. اللهم انا نسالك منك. اللهم انا نسالك منك. اللهم انا نسالك منك. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اے کریم آقا, ہم تیرے عاجز و مسکین بندے ہیں, ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے عیبوں کی پردہ کوشی فرما, ہماری نگاہوں کو پاک فرما, ہمارے دلوں کو صاف فرما. ہم چاہیں نہ چاہیں سر کے بالوں سے پکڑ کر ہمیں نیک بنا. اے اللہ تمام ظاہری باطنی بیماریوں سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما. اے اللہ تمام ظاہری اور باطنی گناہوں سے سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرما. گناہوں سے بچنا اے اللہ بہت مشکل ہے, گناہوں سے بچنا ہمارے لیے آسان فرما. اے اللہ نفس و شیطان کے خلاف ہماری حفاظت فرما. اے اللہ برے انسانوں کی شر سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ برے ماحول سے ہماری ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ ہر قسم کے شرور اور فتن سے ہماری اولادوں کی حفاظت فرما. اے اللہ فتنہ دجال سے ہماری حفاظت فرما, فتنہ مال سے ہماری حفاظت فرما, فتنہ جمال سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ موت کے فتنے سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ قبر کے عذاب کے فتنے سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ بڑھاپے کی عمر کے فتنے سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ روز قیامت کی تمام پریشانیوں میں اے اللہ ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہم تیرا سہارا چاہتے ہیں. اے اللہ ہمیں بے سہارا نہ فرما. اے اللہ ہمیں کبھی بھی بے آسرا نہ فرما. اے اللہ کبھی بھی ہمیں اپنے در سے دور نہ فرما. اے اللہ تیرے تو لاکھوں کروڑوں اربوں بندے ہیں. اے اللہ تیرے مخلوق کی کوئی کمی نہیں. اے اللہ تیرا شکر ادا کرنے والے لاکھوں کروڑوں, اے اللہ تیری حمد کرنے والے اے اللہ ایک سے ایک بندے موجود ہیں. اے اللہ ایک سے ایک بندے تجھے راضی کر گئے اپنی عبادتوں سے, اپنے ذکر اذکار سے, اپنی قربانیوں سے. اے اللہ تیرے پاس بندوں کی کمی نہیں. اے اللہ تیرے پاس بندیوں کی کمی نہیں, لیکن اے اللہ ہمارے پاس صرف ایک تو ہے. اے اللہ ہمارے پاس تیرے سوا کوئی نہیں. اے اللہ تیرے محبوب نے ہمیں تیرا در دکھا دیا اور ہمیں یہ بھی بتلا دیا کہ اس در کے سوا تمہارے لیے اور کوئی در نہیں. اے اللہ اب ہمیں اس در سے دور نہ فرما. اے اللہ ہمارے گناہوں کے سبب ہے اس در سے ہمیں دھکے نہ دلوا. اے اللہ ہمارے پیٹھ پر لات نہ پڑوا. اے اللہ ہمیں قبول فرما لے.
اللہ ہمیں قبول فرما لے، اے اللہ ہم کمزوروں کے اوپر رحم کھا کر قبول فرما لے، اے اللہ ہم کمزور ترین بندے ہیں، اے اللہ اعمال تو دور کی بات، اے اللہ ہمارے اندر تو کوئی کیفیت بھی نہیں، اے اللہ ایمان بھی پتہ نہیں ہمارا ڈاما ڈول ہے، اے اللہ ہم آپ کے سامنے کچھ پیش نہیں کر پاتے، اے اللہ ہمارے ساتھ مہربانی والا معاملہ فرما، اے اللہ عفو درگزر والا معاملہ فرما، اے اللہ قابلیت نہیں پاتے، اے اللہ قبولیت والا معاملہ فرما، اے اللہ ہم سے یہ نہ پوچھ کے کیا لے کر آئے ہو بلکہ اے اللہ ہم سے یہ پوچھ کے کیا لینے آئے ہو، اے اللہ آپ سے آپ کی محبت لینے آئے ہیں، اے اللہ آپ سے آپ کا قرب لینے آئے ہیں، اے اللہ آپ سے آپ کی مغفرت لینے آئے ہیں، اے اللہ آپ سے آپ کی مدد لینے آئے ہیں، اے اللہ ہماری مدد فرما، اے اللہ ہماری مدد فرما، اے اللہ ہمارے کاموں میں برکتیں پیدا فرما، ہمارے اوقات میں برکتیں پیدا فرما، اے اللہ جو وقت آپ نے عطا کیا اس وقت کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ اس وقت کی صحیح معنوں میں قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، اس سے پہلے کہ یہ وقت کی فرصت ہمارے پاس سے چھن جائے اے اللہ اس کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما، اس سے پہلے کہ صحت کی صحت کی نعمت ہم سے چھن جائے اس کی نعمت کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ آپ کبیر ہیں، اے اللہ آپ اکبر ہیں، اے اللہ آپ ہر چیز کے اوپر قادر ہیں، اے اللہ ہمارے ساتھ آسانی والا معاملہ فرما دیجئے، اے اللہ آپ کو آپ کی بڑائی کا واسطہ اور اے اللہ آپ کے سامنے ہماری کمزوری کا واسطہ، اے اللہ ہمارے ساتھ آسانی والا معاملہ فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں کبھی بھی دنیا کے حوالے نہ فرمائیے، اے اللہ کبھی بھی دنیا والوں کے حوالے نہ فرمائیے، اے اللہ ہمارا ہاتھ پکڑ کر کے اے اللہ ہمیں اپنے قریب پہنچا دیجئے، اے اللہ ہمارا بیڑا پار کروا دیجئے، اے اللہ ایمان کے ساتھ اس زندگی کو اے اللہ پورا فرما دیجئے، اے اللہ کلمے پر موت عطا فرما دیجئے، اے اللہ نسبت کی حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ ہماری اس نسبت کو کامل فرما دیجئے، اے اللہ سلوک کو کامل فرما دیجئے، اے اللہ کثرت ذکر کے لیے ہمیں قبول فرما دیجئے، اے اللہ شکر ادا کرنے والی زبان عطا فرما دیجئے، اے اللہ دین کے لیے محنت کرنے والا بدن عطا فرما دیجئے، اے اللہ آپ کی یاد میں جاگنے والی اے اللہ آنکھیں عطا فرما دیجئے، اے اللہ راتوں کو اٹھ کر کے مناجات کی لذت عطا فرما دیجئے، اے اللہ توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ آپ کی یاد میں رونے والی آنکھیں عطا فرما دیجئے، اے اللہ یاد میں رونے والی آنکھیں عطا فرما دیجئے، اے اللہ محبت عطا فرما دیجئے، اے اللہ کب تک ایسی خشک زندگی گزارتے پھریں گے، اے اللہ کب تک خشک عبادتیں کرتے پھریں گے، اے اللہ آپ کی محبت سے اپنے آپ کو محروم پاتے ہیں، اے اللہ اپنی محبت عطا فرما دیجئے، اے اللہ محبت کی بھیک عطا فرما دیجئے، اے اللہ ایک محبت کی نگاہ ہم پر بھی ڈال دیجئے، اے اللہ ہمیں قبول فرما دیجئے، اے اللہ جتنی بھی دعائیں کریں اے اللہ آپ کی دی ہوئی توفیق سے دعائیں کریں، ورنہ اے اللہ ہمیں تو دعائیں مانگنا تک نہیں آتا، اے اللہ اب دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرما دی تو اے اللہ ان کو رد نہ فرمائیے، اے اللہ ان کو رد نہ فرمائیے، اے اللہ قبول فرما لیجئے، اے اللہ سب آنے والوں کی اور جو آنا چاہتے تھے نہیں آ سکے اور اے اللہ جو دور بیٹھے سن رہے ہیں یا بعد میں سنیں گے، اے اللہ ان سب کی جائز حاجات کو پورا فرما، اے اللہ جنہوں نے بھی دعاؤں کے لیے کہا اے اللہ ان کی جائز دعاؤں کو قبول فرما، ان کی زندگیوں میں آسانیاں اور سکون پیدا فرما، اے اللہ دنیا اور آخرت کا سکون نصیب فرما، اے اللہ تمام مانگی ہوئی دعاؤں کو قبول فرما، اے اللہ جو عزیز و اقارب فوت ہو چکے اے اللہ ان کی مغفرت فرما، جن کی مغفرت ہو چکی ان کو قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما، اے اللہ رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے، اے اللہ اس کے آنے سے پہلے اس کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرما، اور اے اللہ جب وہ آ جائے تو اے اللہ اس کی کامل طور پر قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ بہترین رمضان گزارنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ محرومیوں سے بچا، اے اللہ وقت کو کے ضیاع سے بچا، اے اللہ رمضان المبارک کو آنے والے رمضان کو ہماری زندگی کا بہترین رمضان بنا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔